وہیں کھڑے کھڑے عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین جو قوم حضرت سے تھا، 1000 آدمی اس کے قوم کے وہی مسلمان ہو۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
اب بھائی ایک ذوق کی بات ہے، وہ سن لیں۔ حضور نے، آپ یہ سمجھے کہ حضور کے تبرک سے فائدہ نہیں ہوا، حضور کی قمیض پاک سے فائدہ نہیں ہوا، حضور کی نماز سے فائدہ نہیں ہوا؟ ارے تم کیا معلوم ہے، خدا کی قسم، حضور کی نماز، حضور کی نماز کیسی ہے؟ اللہ فرماتا ہے وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، میرے محبوب اپنے غلاموں پر نماز پڑھ دیا کرے، آپ کی نماز تو ان کے لیے سکون ہے۔ جی، اور حضور کی قمیض مبارک مسلم شریف کی حدیث ہے، کیا سبحان اللہ۔ اما ازواج مطہرہ فرماتی ہے کہ حضور کا جبہ مبارکہ تھا، حضور اسے پہنتے تھے، اور ہمارا کیا حال تھا؟ کنا نستشفی بہا مروانا، اپنے بیماروں کے لیے حضور کے جبے کی ہوا سے ہم شفا حاصل کرتے ہیں۔ اللہ، پتہ چلا کہ حضور کے تبرکات میں بھی برکت ہے، حضور کی نماز میں بھی برکت ہے، مگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ حضور کی نماز کا فائدہ اور حضور کے تبرکات کی برکت یہ بھی میرے آقا کے دست قبل قدرت میں ہے۔ کیا مطلب؟ حضور جیسے چاہیں اپنی نماز کا فائدہ پہنچائیں، اور جیسے نہ چاہیں نہ پہنچائیں۔ حضور اپنے تبرکات شریفہ کا فائدہ جسے چاہے پہنچائے، اور جسے نہ پہنچنا چاہے نہ پہنچائے۔ کیونکہ عبداللہ ابن عمر اس کا اہل نہ تھا، حضور نے پہلے فرما دیا، آخر یا عمر پرندہ خراچی و قمیصی راج من اللہ شہرا، میں اپنی نماز اور اپنی قمیص کا فائدہ اس کو پہنچانا نہیں چاہتا، بے شک میری نماز میں فائدہ ہے، بے شک میری قمیص میں فائدہ ہے، مگر وہ فائدہ بھی میرے کمزور قدرت میں ہے، چاہوں تو پہنچے چاہے تو نہ۔ مثال دوں اس کی، بتاؤ آگ میں جلانے کی صفت ہے یا نہیں ہے؟ آگ میں ہے بھائی، آگ جلاتی ہے نا۔ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو نار میں ڈالا گیا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ بے شک میں نے تیرے اندر جلانے کی طاقت پیدا کی ہے، جلانے کی صفت پیدا کی ہے، مگر سمجھ لے جہاں جہاں تجھے روشن کیا جا رہا ہے اور جہاں تجھے بھڑکایا جا رہا ہے وہاں میرے خلیل ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ تیری یہ جرر کا اثر میرے خلیل کو پہنچ جائے۔ تیرے اندر تو جلانے کا اثر ہے مگر آگے میرا خلیل ہے، اس کو یہ جرر نہ پہنچے۔ گویا میرے آقا نے فرمایا، اے میری قمیض، اے میری نماز، تیرے اندر تو فائدے کا اثر ہے مگر آگے عدو اللہ بیٹھا ہوا، اس کو یہ اثر نہ پہنچے۔ اللہ نے آپ کے اثر کو خلیل سے روک لیا، حضور نے نماز اور قمیض کے اثر سے اثر کو عبداللہ ابن ابی سے۔ اور پھر بار بار کہنا کہ بھائی وہ اللہ خود ہی نہ وہ مئی چنا، رسول نے تو فرما دیا، ارے رسول نے تو فرما دیا مگر اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے تو نہیں فرمایا، جو مقصد تھا وہ تو پورا ہو گیا، اور اگر تم نہیں مانتے تو پھر میں ایک بات کہوں گا۔ حضور نے دعا میں کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا، ترجمہ کرو، اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، ہمارے مردوں کو بخش دے، وشاہدنا ہمارے حاضرین کو بخش دے، اور ہمارے غائبین کو بخش دے، وذکرنا وانثانا ہمارے عورتوں ہمارے مردوں کو بخش دے، ہماری عورتوں کو بولو ایمان سے کہنا۔ حضور نے جو دعا فرمائی تو اپنے مردوں کے لیے، اپنی عورتوں کے لیے، اپنے حاضرین کے لیے، اپنے غائبین کے لیے، اپنے زندوں کے لیے، اپنے مردوں کے لیے، وہ اپنوں میں تھا، اپنوں میں۔ میں تھا تو بے شک وہ اور دسویں تھا، اسے تم کو مبارک ہو، ہمیں ایسا نہیں تھا، میں نہیں کہوں گا کہ وہ اپنوں میں تھا۔ آپ یہ سوچیں کہ بھائی یہ تو بڑے بڑا اچھا راستہ مل گیا کہ اگر کوئی کسی مجاہد کے جنازے پر کھڑے ہو جائے اور کہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا تو اپنوں کی دعا ہوگی، لہذا جائے گی۔ ارے ظالمو تم سوچو، ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے جنازے پر کھڑے ہو کر اللہم اغفر لحینا فرمایا، اس وقت تک منافقوں کے، کافروں کے جنازے پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی ممانعت قرآن میں نہیں آئی تھی، اور ادھر حضور نے نماز ختم فرمائی اور اللہ نے آیت نازل فرما دی، ولا تصلی علی احد لا تصلی علی احد مات منہم ابدا، میرے محبوب آئندہ ان میں سے کسی کی نماز نہ پڑھے، ولا تقم علی قبرہ بلکہ ان کی قبر پر بھی جا کر کھڑے۔ بولو بھائی، نفی اللہ نے نہیں کیا، آیت نازل فرما دی کہ نہیں فرما دی؟ تو اب تم پڑھو گے تو لا تصلی کی آیت کے بعد پڑھو گے، اور حضور نے جو پڑھی تو لا تصلی کی آیت کے پہلے پڑھو گے، لہذا حضور کا پڑھنا جائز تھا، تمہارا پڑھنا ناجائز ہوگا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کے ذہن میں یہ خلش پیدا ہو رہی ہے کہ ارے رسول کو ہم کیا وسیلہ بنائیں، ان کی دعائیں تو قبول خود قبول نہیں ہوتی، ارے رسول کی تو بڑی شان ہے، میں کہتا ہوں خدا کی قسم اور مومن کی دعا قبول، مگر قبولیت کا تصور تمہارے ذہن میں آنا چاہیے۔ ہمارا اعتقاد ہے کہ اللہ ایک ہے، وعدہ لا شریک لہو ہے، ہم اس کی توحید پر ایمان رکھتے ہیں، مگر وہ توحید نہیں جو تمہارے ذہن میں ہے، وہ توحید جو ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہے، ہم اس توحید پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ واحد عددی نہیں ہے، واحد نوعی نہیں ہے، واحد جنسی نہیں ہے، ارے وہ تو واحد حقیقی ہے، اور یہ واحد کی تعلیم ہمیں حضور نے دی ہے، کسی منطق نے نہیں دی، کسی فلسفے نے نہیں دی، کہیں سے ہم کو نہیں ملی۔ اس لیے میں کہوں گا کہ میرے دوستو اور میرے پیارے لیلو، اس اعتقاد پر برقرار رہو کہ ہمارا معبود فقط اللہ ہے، اور رسول تو وسیلہ ہے اللہ کی معرفت اور اللہ کی ایمان کا۔ واقعہ اللہ فرمائے، اللہ تعالیٰ سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضل اور کرم سے اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات آسان کرنا، اللہ تعالیٰ ان کی صحیح سچی محبت عطا فرمائے، اور حسنین کریم ان کی صحیح سچی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، اور جس نے ہزار کسی فرمائے، یا اللہ سب کو اپنی رحمتوں پر قبول
فرمائے۔
یا اللہ یہ سب تیرے بندے ہیں، اور تو سب کا رب ہے، سب کا معبود ہے، الہی سب کی حاجتوں کو تو جانتا ہے، سب کے حال کو تو جانتا ہے، الہی غیب سے دروازے کھول دے، سب کی حاجتیں پوری ہو جائیں، اور غیب سے دروازے کھول دے، سب کے رزق حلال میں برکت ہو جائے۔ یا اللہ ہمارے ملک کی خیر ہو، ہماری آزادی کی خیر ہو، ہمارے ملک کی سالمیت برقرار رہے، الہی پاکستان کی سرزمین یا اللہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گہوارہ بن جائے، اللہ اپنے حبیب الاسلام کی محبت اور اطاعت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور جن حضرات نے یہ اہتمام کیا جی سبحان اللہ، اور ہر سال کرتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کو برکت دے، اللہ ان کے ایمان میں برکت دے، اللہ ان کے ہمارے صالحہ میں برکت دے، اللہ ان کے رزق و روزی میں برکت دے، اللہ ان کے آل عیال میں برکت دے، اللہ ان کے دین میں برکت دے، اللہ ان کے دنیا میں برکت دے۔ اور جتنے حضرات کے سامعین کرام ہیں، یا اللہ یہ ساری برکتیں سب کو عطا فرما دے، تیرے خزانے رحمت میں کچھ کمی نہیں ہے۔
نعرہ رسالت، اللہ کا قاضی صاحب کہ یہ وہ مقدسین ہیں جن کی راہ پر چلنے کی دعا ہر نماز میں ہر مسلمان کرتا ہے، نہ نبیوں کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ صدیقوں کو، نہ شہیدوں کو، نہ صالحین کو، جو ان میں سے کسی کا دامن چھوڑے اس کو صراط مستقیم نصیب ہو ہی نہیں سکتی۔ صراط مستقیم تو نبیوں کا راستہ ہے، صدیقوں کا راستہ ہے، صالحین شہداء اور صالحین کا راستہ ہے، تو جس نے اپنا دامن انبیاء سے الگ کر لیا صراط مستقیم سے محروم ہو گیا، جس نے صدیقوں سے بیداری کا اظہار کر دیا وہ صراط مستقیم سے لاتعلق ہو گیا، جس نے شہداء سے اپنے تعلق کو ختم کر دیا وہ صراط مستقیم سے بے بہرا ہو گیا، اور جس نے صالحین اولیاء اللہ سے اپنے رابطہ منقطع کر لیا وہ صراط مستقیم سے محروم ہو گیا۔ صراط مستقیم اسی کے لیے ہے جس کا دامن نبیوں سے وابستہ ہے، صدیقوں سے وابستہ ہے، شہیدوں سے وابستہ ہے، صالحین اور اولیاء اللہ سے وابستہ ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ جماعت جس کا دامن نبیوں، صدیقوں، شہیدوں، صالحین اور اولیاء سب سے وابستہ ہے، الحمدللہ وہ اہل سنت کی جماعت ہے۔ ہمارا دامن عقیدت سب سے پہلے انبیاء کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہم انبیاء کی نبوت پر، انبیاء کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، اور صدیقین کی صدیقیت پر بھی یقین رکھتے ہیں، اور شہیدوں کی شہادت پر بھی یقین رکھتے ہیں، صالحین کی صالحیت اور ولایت پر بھی ہمارا یقین ہے، اور سب کے ساتھ ہمارا دامن عقیدت وابستہ ہے۔ عزیزان محترم، خوب یاد رکھو کہ ہر ادنا اعلیٰ میں شامل ہوتا ہے، اور جو کسی اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو وہ ادنا مرتبے کو اپنے دامن میں پہلے لیے ہوئے ہوتا ہے۔ میں مثال نہیں دیتا، سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ جب ہم نے کہا چار کا عدد ہم نے بولا، تو بھائی آپ سے پوچھتا ہوں کہ چار کے عدد میں تین دو اور ایک شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر چار کے عدد سے تین کو نکال دو تو چار نہیں رہے گا، ایک رہ جائے گا. اگر چار کے عدد سے دو کو نکال دو تو پھر وہ بھی چار نہیں رہے گا، دو رہ جائے گا. پھر چار کے عدد سے آپ اگر ایک کو نکال دیں تب بھی چار نہیں رہے گا، تین رہ جائیں گے. تو مقصد یہ ہے کہ ہر آلہ ادنا کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہوتا ہے. نبی جب تک صدیق نہ ہو نبی نہیں ہوتا، اور جب تک کہ شہادت کا درجہ نہ ملے صدیق نہیں ہوتا، اور جب تک صالحیت نہ ہو شہید نہیں ہوتا. ہر شہید کے لیے ضروری ہے صالح ہونا، اور ہر صدیق کے لیے ضروری ہے شہید ہونا، اور ہر نبی کے لیے ضروری ہے صدیق ہونا. جو نبی ہوگا سمجھ لو کہ وہ صدیق بھی ہے شہید بھی ہے صالح بھی ہے، اور جو صدیق ہے اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ شہید بھی ہے اور صالح بھی ہے، اور جو شہید ہوگا سمجھ لو کہ وہ شہید بھی ہے اور صالح بھی ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی اعلیٰ ادنا کے بغیر اعلیٰ مقام پر پہنچ جائے، یہ ہو نہیں سکتا. ہر اعلیٰ اپنے دامن میں ادنا کو رکھتا ہے. اس لیے نبوت کا مقام وہ ہے جو صدیقیت شہادت و صالحیت تینوں کو دامے ہے، وہ صدیقیت وہ مقام ہے جو شہادت و صالحیت دونوں کو دامے ہے، وہ شہادت وہ مقام ہے جو صالحیت جی صالحیت کو اپنے دامن میں اپنے اندر لیے ہوئے ہے. کوئی شہید غیر صالح نہیں ہو سکتا، اور کوئی صدیق غیر شہید نہیں ہو سکتا. آپ کہیں گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہید نہیں ہوئے جی، اور اسی طرح لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ حضور بھی تو شہید نہیں ہوئے. تو پھر یہ ادنا مرتبہ پائل بغیر اعلیٰ مرتبہ پر کیسے پہنچ گئے؟ تو اس کے متعلق میں ایک بات عرض کر دوں کہ شہادت کے معنی اگر سمجھ لیں تو یہ بات کبھی دماغ پر نہ آئے. شہادت کے معنی اگر سمجھ لیں، میں عرض کرتا ہوں اللہ کی قسم اللہ کے حبیب بھی شہید ہیں، اور اللہ کی قسم حضرت ابوبکر بھی شہید ہیں یقیناً، اور ہر شہید صالح ہے. صالحیت کے بغیر شہادت نہیں، شہادت کے بغیر صدیقیت نہیں، اور صدیقیت کے بغیر نبوت نہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ میں کہوں گا شہادت کی حقیقت کو تو آپ سمجھیں. شہادت ہے کیا؟ صرف کسی مارکے میں مر جانا یا قتل ہو جانا یہ شہادت نہیں ہے. اگر ایک شخص میدان جنگ میں گیا مگر وہ چاہتا یہ کسی طرح جان بتا کر نکل جاؤں، تو اگر سے وہ کسی کی زد میں آ کر مارا بھی جائے تو بھائی مارا گیا لوگوں کی نظروں میں وہ مقبول ہو گیا، مگر میرے دوستو جب کہ وہ اپنی جان کو بچانے کی فکر میں تھا اور اپنی جان دینے پر راضی ہی نہیں تھا، تو اگر سے وہ قتل ہو جائے وہ شہید نہیں ہے. شہید وہ ہے جس نے اپنی خوشی سے اللہ کی راہ میں اپنی جان کو دیا. جب تک اللہ کی راہ میں جان دینے کا جذبہ محبت اور ہراد نہ ہو اس وقت تک شہادت کا تصور قائم نہیں ہوتا. حضور سید عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے فرمایا لوجدت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. فرمایا میرے دل کی تمنا یہ ہے، میری خواہش یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں. معلوم ہوا کہ دور شہادت تو یہی تمنا ہے، دور شہادت تو یہی مداد ہے، دور شہادت تو اسی خواہش کا نام ہے. اس خواہش کے بغیر اگر کوئی میدان جنگ میں قتل بھی ہو جائے بھاگتا بھاگتا مارا بھی جائے تو وہ مقتول ہے مگر شہید نہیں ہے. شہید وہ ہے جس نے اپنی جان اللہ کی راہ میں دینے کے لیے اپنے سر میں سودا پیدا کیا اور اپنے دل میں جذبہ پیدا کیا اور محبت اور وداد کے ساتھ اپنی جان اس نے اپنے رب کی عظمت پر قربان کر دی، وہ ہے شہید. اور اللہ تعالیٰ نے شہادت کے جتنے درجے تھے وہ سب حبیب کو عطا فرما دیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شہادت سری بھی اور شہادت ظاہری بھی. آپ کو معلوم ہے کہ شہادت سری میں کیا ہے؟ شہادت سری کو تو حضور نے اتنا عام فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ شاید ہی کوئی مسلمان ہو محروم القسمت ہو جو شہادت سے محروم رہ جائے. حضور اسلام نے فرمایا من مات مسمومن فہو شہید، جو زہر سے مرتا ہے وہ شہید ہے. فرمایا من مات غریقن فہو شہید، جو ڈوب کر مر جائے خودکشی نہیں بے اختیار وہ شہید ہے. من مات حریقن فہو شہید، جو جل کر مر جائے وہ شہید، صاحب الحدم شہید، جو کسی عمارت کے نیچے دب کر مر جائے، فرمایا وہ شہید، من مات مبتوناً فہو شہید، جو پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو کر مر جائے وہ شہید، فرمایا من مات مطعوناً فہو شہید، جو طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو کر مر جائے وہ شہید، اور یہاں تک فرمایا کہ من مات مومناً فہو شہید، جو ایمان پر مر جائے وہ بھی شہید. جی اب میرے دوستو بتاؤ، زہر سے جس کی موت واقع ہو شہید ہے یا نہیں ہے؟ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک وسلم کو خیبر کی یہودیہ نے زہر دیا اور زہر کا اثر حضور کے اندر موجود رہا، اسی وقت تو حضور کا وصال نہیں ہوا، ورنہ واللہ یعصمک من الناس کا وعدہ پورا نہ ہوتا. مگر زہر کا اثر باقی رہا، سرکار کی جب وفات ہوئی تو فرمایا اسی زہر کے اثر سے میری وفات ہو رہی. تو معلوم ہوا کہ زہر کا اثر وفات شریف کا باعث ہوا، اور یہ شہادت کی بنیاد ہے، شہادت سنی کی یہ بنیاد ہے. اور اے صدیق اکبر، آپ کی عظمتوں کو جھک کر سلام کرتا ہوں، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک وسلم وفات شریفہ کے وقت تک زہر کے اثر سے حضور متاثر رہے، اور حضور کی وفات ہوئی زہر کے اثر سے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی رات جب آپ نے ایک زہریلے سانپ کے سوراخ پر پاؤں رکھا اور اس زہریلے سانپ نے بار بار حضرت عثمان غنی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دسا، اور اس کے دسنے سے زہر کا اثر، سانپ کے زہر کا اثر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک میں پیوست ہو گیا. وہ سانپ کے زہر کا اثر صدیق اکبر کی وفات کے وقت تک رہا، اور اس زہر کا اثر حضور کی وفات کے وقت تک رہا. حضور کو بھی شہادت سری زہر کے اثر کی بنیاد پر ظاہر نصیب ہوئی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس سانپ کے زہر کے اثر سے وہ شہادت سری نصیب ہوئی، اور حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی شہادت جہری کا ظہور کامل حضور کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں ہوا. اور میں آپ کو بتاؤں، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وسلم نے حضرت حسن کے بارے میں فرمایا، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. ایک مطلب تو اس کا ظاہر ہے کہ حسین میرے اجزائے کریمہ میں سے ہے جی، اور میرے جزء مبارک سے اس کا تعلق ہے، اور میرے نسب شریف سے حسین کا وجود ہے، اور میرے خاندان سے حسین کا وجود ہے. حسین میرے خاندان سے ہے، میں حسین کے خاندان سے ہوں. میں حسین میرے نسب سے ہے، اور میرے نسب میں حسین شامل ہے. میرا نسب حسین کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے، اور میرا نسب حسین کے دامن سے مٹا ہوا ہے کہ جب تک حسین کی اولاد رہے گی میرا نسب باقی رہے گا. اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ حسین کی ذات مجھ سے ہے، اور میرے کمال شہادت کا ظہور حسین سے ہے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید ہوئے، تو حضرت حسین کی شہادت در حقیقت یہ شہادت محمدی کا ظہور تھی. اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ احد میں اور دوسرے مقامات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زخم کا موقع عطا فرمایا، اور حضور کے بدن مبارک سے خون مبارک بھی بہا، دندان مبارک کا کنارہ بھی جی گر گیا، جی شکستہ ہو گیا، یہ سب کیا تھا؟ یہ زخموں کا لگنا، خون مبارک کا بہنا، اور حضرت حضور السلام کے دندان مبارک کے کنارے کا چرنا، یہ کیا تھا؟ دراصل اس شہادت جہری کے اثرات تھے، نشانات تھے جو حضور السلام کی ذات مقدسہ میں ظاہر ہوئے. اور جب حضور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید ہوئے، تو یوں کہہ لے کہ میری آقا کی شہادت کا ظہور تام حسین کی شہادت کے ضمن میں ہو گیا، اور حضور اسلام نے یہ پہلے ہی فرما دیا کہ یقتل حسین علی راسِ ستیرۃ، تنساخ سجدے کے سرے پر حسین شہید کیے جائیں گے. اور ان کی شہادت اس لیے کہ حسین منی وانا من حسین، حسین کی ذات مجھ سے ہے اور میرے کمالات کا ظہور حسین سے ہے، حسین کی شہادت در حقیقت شہادت محمدی کا ظہور ہوگی، اور میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ادھر سانپ کے زہر کا اثر وفات کے وقت تک باقی رہا، اور میرے آقا کے نواسے حضرت حسین کا کربلا کے میدان میں شہید ہونا شہادت محمدی کا ظہور تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے حضرت زبیر، کون سے؟ عبداللہ بن زبیر کو ایمان سے کہنا وہی یزید کی فوجیں جنہوں نے کربلا میں حسین کو شہید کیا، وہی فوجیں مکے میں آ کر حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کرنے والی ہیں. عبداللہ کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر کے نواسے حضرت اسماء جو صدیق اکبر کی بیٹی ہیں ان کے یہ بیٹے ہیں، حضرت زبیر جو صدیق اکبر کے داماد ہیں ان کے یہ صاحبزادے ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر صدیق اکبر کے حقیقی صاحبزادے ہیں، حقیقی نواسے ہیں، اور امام حسین حضور کے حقیقی نواسے ہیں. کربلا میں حسین کی شہادت حضور کی شہادت کا ظہور ہے، اور مکہ میں عبداللہ بن زبیر کی شہادت صدیق اکبر کی شہادت کا ظہور ہے. تو کیا نتیجہ نکلا کہ اصل شہادت صدیق اکبر میں بھی موجود ہے اور اصل دور شہادت سرکار کے اندر بھی موجود ہے، کیونکہ جب تک ادنا درجہ نہ ہو اعلیٰ درجہ ہو نہیں سکتا، اور جو اعلیٰ درجہ کا حامل ہے وہ ادنا درجہ ضرور اپنے اندر رکھتا ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سأل اللہ شہادتا صادقا من قلبه بلغه اللہ منازل الشہداء وإن مات على فراشه. فرمایا جس نے سچے دل سے شہادت کو طلب کیا اگرچہ وہ بستر موت پر ہی کیوں نہ مر جائے مگر قیامت کے دن وہ شہیدوں میں کھڑا کیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ طالب شہادت تھا، شہادت کا متمنی تھا، شہادت کا شوق اس کے سر میں تھا اور شہادت کا ذوق اس کے دل میں تھا، اور جو اللہ کی راہ میں سر کٹانے کا ذوق رکھتا ہو ارے جوہر شہادت اسی کو نصیب ہوتا ہے. تو پتا چلا کہ جوہر شہادت صدیق اکبر میں بھی ہے، اور جوہر شہادت میرے آقا کی ذات پاک میں بھی ہے، اور حضور کی اس شہادت جہری کا ظہور کربلا میں حسین کی شہادت کے ضمن میں ہوا، اور صدیق اکبر کی شہادت کا ظہور مکے میں عبداللہ بن زبیر کی شہادت کے ضمن میں ہوا جب عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا گیا اور آپ کی لاش کو جی اللہ اکبر سولی پر لٹکایا گیا، اور دھوپ میں تپتی ہوئی دھوپ میں زمین کی لاش کھڑے دی، اور مکے والوں کو اس کی بدبو محسوس ہوگی تو لوگوں کو ان سے نفرت ہوگی. مگر ہوا کیا؟ عبداللہ بن زبیر کی لاش جب لٹکائی گئی دھوپ میں اور دھوپ کے اثر سے وہ لاش پھٹی تو بدبو کی بجائے اتنی خوشبو نکلی کہ مکے کی فضائیں مہک گئی. لوگ حیران تھے کہ بھائی میت کی لاش پھٹنے سے بدبو پھیلتی ہے، یہ خوشبو کیسی نکلی؟ تو بعض لوگ جو دانائے راست تھے اور حقیقت آشنا تھے انہوں نے بتایا کہ ہم بتائیں کہ یہ خوشبو کیسی ہے. ارے عبداللہ بن زبیر سب سے پہلا وہ شخص ہے کہ جب مہاجر مدینے میں ہجرت کر کے پہنچے تو سب سے پہلا مہاجر کے گھر جو بیٹا پیدا ہوا وہ عبداللہ بن زبیر، اور جب یہ پیدا ہوئے تو حضرت اسماء اپنی گود میں لے کر حضور کی بارگاہ میں آئی اور عرض کیا آقا یہودی تو کہتے تھے کہ ہم نے مسلمانوں کی نسل بندی کر دی ہے، اب مہاجروں کے کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوگا، سرکار یہ لڑکا اللہ نے عطا فرمایا، حضور اپنا لعاب دہن مبارک اس کو عطا فرمائیں. تو عبداللہ بن زبیر کے پیٹ میں سب سے پہلے جو چیز گئی وہ حضور کا لعاب دہن مبارک تھا. لوگوں نے کہا ارے یہ جو خوشبو ہے یہ سرکار کے اس لعاب دہن مبارک کی ہے جو عبداللہ بن زبیر کو پہلے حضور نے عطا فرمایا تھا. عزیزان محترم، میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ ہر ادنا اعلیٰ، ہر ادنا مرتبہ اور ہر ادنا درجہ اعلیٰ کے اعلیٰ مرتبے کے اندر ضرور پایا جاتا ہے. صدیق اکبر بھی شہید ہیں اور میرے آقا بھی شہید ہیں، شہادت جہری بھی ہے، شہادت سری بھی ہے، اور دونوں شہادتوں کا کی تکمیل بھی ہے. حضرت حسین کی شہادت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت جہری کا ظہور ہے، اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سر شہادت میں فلسفہ شہادت بیان فرماتے ہوئے اسی حقیقت کو بیان فرمایا ہے
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں ہم اہل سنت کا یہ اعتقاد ہے کہ وہ شہید برحق ہیں. امام حسین شہید برحق ہیں, ان کی شہادت شہادت حقہ ہے, ان کی شہادت شہادت عظمیٰ ہے. وہ لوگ بھی ہوں گے جو معاذ اللہ کہتے ہیں کہ امام حسین تو یزید کے مقابلے میں بھی خروج کر کے گئے تھے اور لڑنے کے لیے گئے تھے اور حکومت لینے کے لیے گئے تھے اور خلافت حاصل کرنے کے لیے گئے تھے اور یزید سے جنگ کرنے کے لیے گئے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے دوستو اور میرے پیارے عزیزو, ارے ذی الحج کے مہینے میں حضرت امام حسین نے سفر کیا, ذی الحج کے مہینے میں جی, اور ذی الحج کا مہینہ تو حرام کا مہینہ ہے. اس حرام کے مہینے میں تو کافروں پر بھی چڑھائی کرنا جائز نہیں ہے. تو جو مسلمان کہلاتا ہو اور کلمہ پڑھتا ہو اس کے پر چڑھائی کرنے کے لیے کس طرح امام حسین نکلیں گے؟ پھر دنیا کیا کہتی, امام حسین کو کیا کہتی کہ آپ حرام کے مہینے میں جس میں کہ ہندوؤں اور یہودیوں اور نصارہ اور مشرکین پر جہاد کرنے کے لیے آغاز کرنا جائز نہیں ہے, آپ کس طرح ایک کلمہ گو کے مقابلے میں لڑائی کے واسطے جا رہی ہیں؟ یہ تو حرمت کا مہینہ ہے, حرام کا مہینہ ہے. حرام کے مہینے میں تو جنگ و جدال اور قتال کے لیے قدم اٹھانا جائز ہی نہیں ہے کہ سکھ قدر افسوس کا مقام ہے. اور اگر وہ لڑنے کے لیے جانا چاہتے تو میں سچ کہتا ہوں کہ امت مسلمہ کا دم غفیر حضرت حسین کے ساتھ ہوتا. یہ کیا بات ہوئی کہ 72 تن کو لے کر وہ چلے گئے؟ نہ ان کے پاس کوئی سامان ہے, نہ ہتھیار ہے, نہ لشکر ہے, کوئی چیز نہیں. تو پتا چلا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے مقابلے میں لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے, وہ تو اللہ کا خوف تھا جو حسین کو کشاں کشاں لے جا رہا تھا. آپ کو یاد نہیں کوفیوں نے کتنے خطوط لکھے بار بار کہ اے حسین اگر آپ ہمیں یزید کے ظلم سے نہیں بچائیں گے تو قیامت کے دن ہمارا ہاتھ ہوگا اور حسین کا دامن ہوگا. یہ خوف تھا خدا کا, جی اللہ کا خوف تھا جو حضرت حسین کو کشاں کشاں لے کر گیا. نہ وہ لڑنے کے ارادے سے گئے تھے, نہ وہ حکومت کے ارادے سے گئے تھے, نہ خلافت حاصل کرنے کے ارادے سے گئے تھے. وہ تو کوفیوں کے اس خط پر گئے تھے کہ اگر آپ نہیں آئے تو قیامت کے دن ہمارا حق ہوگا اور آپ کا نامن ہوگا. عزیزان محترم, میں عرض کرنا چاہتا تھا اور آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ حسین جس کے لیے زبان رسالت نے فرمایا کہ حسن حسین تو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, حضور نے فرمایا کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. جس کو زبان رسالت نے جنت کے جوانوں کا سردار فرمایا, آپ ہی بتائیے کہ یہ جرم اس ذات مقدسہ سے فرد ہو سکتا ہے؟ جی ہاں, کسی نے شبہ وارد کیا کہ بھائی جنت کے جوانوں کے سردار یہ کیسے ہو سکتے ہیں, یہ تو نبی نہیں ہے, نہ حسن نبی ہے نہ حسین, اور جنت کے جوانوں میں تو انبیاء بھی شامل ہوں گے, تو کیا یہ نبیوں کے بھی سردار ہیں؟ کیا یہ نبیوں کے بھی سردار ہیں؟ مگر اس قسم کے شکوک و شبہات وارد کرنے والے وہ بیچارے علم سے تو کوڑے ہوتے ہیں, ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جب کوئی دلیل ہمارے سامنے آئے تو اس مسئلے سے متعلق باقی دلیلوں کو بھی سامنے رکھنا پڑے گا. یہ نہیں کہ ایک چیز ہمارے سامنے آ گئی تو اسی پر ہم نے فیصلہ کر دیا, اس سے متعلق جتنے دلائل آگے رکھنے پڑیں گے. میں پوچھتا ہوں امام حسن حسین کے بارے میں تو یہ شبہ آپ نے پیدا کر دیا کہ وہاں تو نبی بھی ہوں گے تو یہ ان کے سردار کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں ایک بات پوچھتا ہوں, آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی فضلتکم علی العالمین, اے یہودیو میں نے تم کو عالمین پر فضیلت عطا فرمائی. عالمین پر, بھائی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو العالمین پر فضیلت عطا فرمائی. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہودیوں کو اللہ نے العالمین پر فضیلت عطا فرمائی, العالمین میں بولو 124,000 انبیاء ہیں نہیں؟ بولو بھائی ہیں نہیں, بھائی نبی ہیں نہیں ہیں جی, اور اس العالمین کے اندر انبیاء ہیں, رسل ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں, صالحین ہیں. کیا یہ آپ تسلیم کر سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو اور یہود کو اللہ تعالیٰ نے جی انبیاء پر فضیلت دی؟ فضلتکم علی العالمین, وہاں تو العالمین کا لفظ ہے, العالمین میں تو سب شامل ہیں, تو کیا انبیاء پر یہودیوں کی فضیلت کا قول کریں گے آپ؟ نہیں کریں گے. کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے کہ جب انبیاء علیہ السلام کا سب سے افضل ہونا دوسری دلیلوں سے ثابت ہے تو العالمین میں انبیاء شامل نہیں ہوں گے, تاکہ دلائل میں ٹکراؤ نہ پیدا ہو.
تو انبیاء کرام علیہ السلام اگر العالمین سے مستثنی ہیں تو میں سچ کہتا ہوں شباب اہل جنہ سے انبیاء بھی مستثنی ہیں. شباب اہل جنہ سے انبیاء بھی مستثنی ہیں. حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ نما انبیاء کے سردار اسی طرح نہیں ہیں جس طرح کہ یہودی العالمین پر فضیلت پانے کے باوجود العالمین کے ہر فرد پر افضل نہیں ہیں, ہر فرد سے افضل نہیں ہیں, کیونکہ العالمین کے افراد نے تو سرکار کی امت بھی ہے. جی بتاؤ یہودی حضور کی امت سے افضل ہیں؟ نعوذ باللہ. قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. میرے محبوب کی امت, ارے تم تو ساری امتوں سے افضل ہو, تم امر بالمعروف کرتے ہو, تم نہی عن المنکر کرتے ہو. ارے یہودی تو حضور کی امت سے بھی افضل نہیں ہو سکتے چلائے کہ العالمین کے دوسرے مقدسین افراد سے افضل ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ دلیل شرعی موجود ہے کہ ان کی فضیلت جو تھی وہ ان کے زمانے والوں پر تھی, یہ نہیں کہ قیامت تک تمام عالم اور ان کی فضیلت ہو. اس لیے میں کہوں گا کہ حسن حسین کی فضیلت ہے مگر غیر انبیاء پر فضیلت ہے, کیونکہ دلیل سے ثابت ہے کہ انبیاء غیر نبی غیر نبی سے افضل ہوتا ہے. تو اگر انی فضلتکم علی العالمین میں یہودیوں کی فضیلت حضور کی امت پر بھی ثابت نہیں ہوتی تو پھر اس حدیث سے حسنین کریمین کی فضیلت انبیاء پر کیسے ثابت ہوگی؟ حضور کی امت بھی مستثنی ہے, انبیاء بھی مستثنی ہیں. اسی طرح میں کہوں گا کہ حضرت حسنین کریمین کی سیادت اپنے مقام پر موجود ہے, غیر انبیاء اہل جنت کے جو جوان ہیں امام حسن بھی ان کے سردار ہیں اور امام حسین بھی ان کے سردار ہیں, اور انبیاء کے مستثنی ہونے کے لیے وہ دلیلیں ہیں جن دلیلوں سے انبیاء کی فضیلت غیر انبیاء پر ثابت ہوتی ہے. بہرحال میں نے قرآن کی آیت پڑھ کر اس شبہ کا جواب دے دیا, اگر کسی کے ذہن میں نہیں آتا تو پھر وہ جانے, میں تو کلمۃ الحق اپنی زبان سے جاری کروں گا. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور سید عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبریں دی, اور اب کیا کہتے ہوں آپ سے, ان تمام احادیث کا ایسا بالکل ہو نہیں سکتا. بس اتنی بات عرض کیے دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم نے یہ الفاظ طیبات کلمات شریفہ ارشاد فرما دیے کہ یقتل الحسین علی راس 60 سنہ, حسین سن 60 ہجری کے سرے پر قتل کیے جائیں گے. سن 60 ہجری کے سرے پر محرم کا مہینہ تھا اور 10 تاریخ تھی, اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کیے گئے, اور ان کا قتل کیا جانا وہ شہادت تھی, اور وہ شہید تھے, اور شہید اعظم تھے, اور شہید اکبر تھے, اور شہید معظم تھے, اور ایسے شہید تھے کہ جن کی شہادت کے دامنوں میں معلوم نہیں کتنے شہداء کے خون کے قطرات شامل ہیں. اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی عظمت اور آپ کی شہادت کو میں جھک کر سلام کرتا ہوں. آپ نے اپنی شہادت کا جو منظر تھا کربلا کے میدان میں پیش کر کے کتنے مسائل کو حل کر دیا, اور کتنے مسائل ہمارے سامنے حل ہو کر ہمارے ذہن اور ہمارے عقیدے اور دل و دماغ سے وابستہ ہو گئے. بس ایک بات عرض کروں گا, پہلے تو یہ بتاؤں کہ وہ جو جزیات شہادت بیان کیے جاتے ہیں ان جزیات شہادت کی نقل و روایت کا کوئی سلسلہ موجود نہیں ہے, کوئی سلسلہ موجود نہیں ہے. بس اتنا میں کہوں گا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل کوفہ نے خطوط بھیجے, اور ان خطوط پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے روانہ ہوئے. جی اور آپ وہاں پہنچے, کوفے پہنچے, اور وہاں آپ کے ساتھ جو واقعات پیش آئے وہ اس قسم کے واقعات ہیں کہ ان کے اجزاء کو ایک ایک جز کو الگ الگ روایت اور سند کی روشنی میں بیان کرنا میں تو کیا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے. بس جو واقعات روایات میں آسانی کے ساتھ ہیں وہ ہم بیان کر سکتے ہیں, اور وہی ہم بیان کرتے ہیں. اس سے آگے قدم اٹھانا یہ
احتیاط کے خلاف ہے. اس لیے میں کبھی احتیاط کے خلاف کوئی بات اپنی زبان سے نہیں کہتا. میں اتنا کہوں گا کہ روایات سے اتنا ثابت ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تشریف لے جانے سے پہلے حضرت مسلم بن نقیر کو روانہ کیا. جی مسلم بن نقیر کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روانہ کیا, اور مسلم بن نقیر کے ساتھ جو واقعات پیش آئے ان کے جزیات کے لیے بھی کوئی سند میرے پاس نہیں ہے. بس یہ اتنی بات روایات سے ثابت ہے کہ مسلم بن نقیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل کوفہ نے شہید کر دیا. ان کی شہادت یہ روایات میں آتی ہے, لیکن وہ جو جزیات ہیں کیا کیا صورتیں پیش آئیں, کیا کیا واقعات پیش آئے, ان جزیات کو کسی سند کے ساتھ ثابت کرنا ممکن نہیں ہے. اس لیے میں وہی بات کہوں گا جو روایت اور سند کی روشنی میں کہنے کے قابل ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسلم بن نقیر کو روانہ کیا, اور وہ وہاں پہنچے تو اہل کوفہ نے ان کے ساتھ نہایت ہی غدر کیا اور بے وفائی کی, اور پھر یزید کے جو نمائندے تھے اور وہ حکومت کے کی باغدور ان کے ہاتھ میں تھی, حضرت مسلم بن نقیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ظالموں کے ہاتھ سے وہاں شہید ہو گئے. یہ ایک واقعہ ہے اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آگے پہنچے اور ان کو یہ سب واقعات معلوم ہوئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چاہا, کوشش کی اس بات کی کہ یہ اہل کوفہ اپنے حد پر اگر قائم ہیں تب تو ٹھیک ہے, اور اگر یہ اپنے حد پر قائم نہیں ہیں تو پھر جو بدہری انہوں نے میرے ساتھ کی یہ اس کا اعتراف کریں. مگر اعتراف کرنے کی بجائے انہوں نے اور زیادہ بدہری کو جی آگے بڑھایا, یہاں تک کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کربلا کے میدان میں پہنچے, اور وہاں جو حالات اور جو واقعات پیش آئے آپ کے علم میں ہیں. ہر طرف سے آپ کے اوپر جی جلغار کی گئی اور مظالم کی بوچھار کی گئی, تکالیف کی انتہا ہو گئی. آپ کے ساتھ چند افراد تھے جن کے متعلق یہ کہا ہی نہیں جا سکتا, بلکہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ حضرات یزید کی فوجوں سے لڑنے کے لیے جا رہے تھے. اگر یزید کی فوجوں سے لڑنے کے لیے جانے کا ارادہ ہوتا تو کسی اور شان کے ساتھ جاتے. میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ امت محمدیہ کا وہ عظیم لشکر حسین کے ساتھ ہوتا کہ جس کی مثال کسی نے کبھی دیکھی نہ ہوتی, مگر آپ نے ساتھ جانے والوں کو بھی روک دیا اور فرمایا میں لڑنے کے لیے تو جا نہیں رہا, میں تو اللہ کے اس خوف کو دل میں لیے جا رہا ہوں کہ اگر میں نہیں جاتا تو قیامت کے دن ان کا ہاتھ ہوگا اور میرا دامن ہوگا. میں تو خدا کے خوف سے کساں کساں جا رہا ہوں, مجھے نہ ملک چاہیے, نہ خلافت چاہیے, نہ حکومت چاہیے, نہ مجھے کچھ اور چاہیے. میں تو فقط اللہ کی رضا چاہتا ہوں, اور اللہ کے غضب سے اور اس کے خوف سے میں بچنا چاہتا ہوں, اس لیے میں جا رہا ہوں, کسی کو میرے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سے حضرات نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جانے پر اصرار کیا, مگر آپ نے کسی کو ساتھ نہیں لیا. وہ 72 تن جو امام حسین کے ساتھ تھے اور آپ کے اہل بیت کرام, جن میں وہ مخدرات بھی تھی, وہ مستورات بھی تھی, وہ عفیفات بھی تھی, اللہ اکبر, کہ جن کی عفت کے تصور سے بھی خدا کی قسم تصور کرنے والوں کا دماغ بھی پاک ہو جائے, بشرطے کے ایمان کے ساتھ وہ تصور ذہن میں آئے. جی وہ اہل بیت اطہار کے مقدس افراد اور اہل بیت اطہار کی وہ مقدس مستورات کہ جن کے دامن عفت کی ہوا لگنے سے لوگ پاک و طیب و طاہر ہو جائیں, بشرطے کہ ان کے اندر ایمان کا کوئی ذرہ ہو. تو میں کر رہا تھا کہ وہ اپنے ساتھ ان کو لے کر گئے آپ, اور آپ نے لشکر نہیں ساتھ لیا, کوئی سامان جنگ ساتھ نہیں لیا, لڑنے کا کوئی سامان اپنے ساتھ نہیں لیا, تو وہ فقط اللہ کا خوف آپ کو میدان کربلا کی طرف لے کر گیا. اور اس کے بعد پھر ہوا کیا, یہی ہوا کہ آپ نے اتمام حجت فرمایا, بار بار اتمام حجت فرمایا کہ اے لوگوں بتاؤ, تم مزاروں میں میرے نانا جان کا نام نہیں لیتے, اشہد ان محمد رسول نہیں کہتے, تم کلمے میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول نہیں پڑھتے, پھر بتاؤ میں نے کیا قصور کیا ہے. میرے ساتھ تم دم کرتے ہو اور میرے خون کے پیاسے ہو، مگر ان لوگوں نے تو یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم نے حسین کو بہرحال شہید کرنا ہے، کیونکہ اگر یہ زندہ رہ گئے تو ان کا زندہ رہنا ہماری حکومت کے لیے اور ہماری قوم کے لیے اور ہماری خلافت کے لیے نہایت ہی مضر ہوگا، لہذا اس کانٹے کو راستے سے نکالنا ہے اور حسین کو قتل کرنا ہے۔ وہ اس بات پر تلے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام ساتھیوں کو شہید کر دیا، اور آپ کے صاحبزادے حضرت علی اصغر جو 6 مہینے کے شیخار تھے ان کو بھی شہید کر دیا، آپ کے جوان صاحبزادے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے ان کو بھی شہید کر دیا، اور آپ کے جتنے جانثار ساتھی تھے وہ سب شہید ہو گئے۔ بالآخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی باری آئی اور آپ کو شہید کیا گیا، اور آپ نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ جس چیز کو حسین حق سمجھتا ہے وہ اس سے کبھی دستبردار نہیں ہوگا، خواہ جان بھی کیوں نہ چلی جائے، کبھی ہو نہیں سکتا کہ باطل کو حق کہہ لیا جائے اور باطل کے سامنے سر جھکا دیا جائے، یہ اہل بیت کی شان نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق جو کہتے ہیں کہ انہوں نے آخر میں یزید کی بیعت کرنی تھی، اگر یزید کی بیعت کر لیتے تو پھر یہ شہادت کا موقع ہی کیوں آتا، یہ حضرت امام حسین کا خون کیوں بہتا، ان کے ربیع کے اثار کا خون کیوں بہتا، علی اکبر کا حلقوم تیروں سے کیوں چھلنی ہوتا، حضرت علی اکبر کیوں شہید ہوتے اگر وہ بیعت کر لیتے یزید کی، تو انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا، اللہ اکبر، وہ کسی نے کہا کہ سرداد و نزاد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ تو حسین سر دے دیا، مگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا اور یزید کی بیعت نہیں کی۔ خدا کی قسم حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی، اگر بیعت کا کوئی تصور ہوتا تو پھر کربلا کا واقعہ اور شہادت حسین کا واقعہ کبھی رونما نہ ہوتا۔ اس واقعہ شہادت حسین کا رونما ہونا یہ دلیل ہے کہ حسین نے ہرگز بیعت نہیں کی۔ لوگ کچھ کہتے رہے اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس چیز کو حق سمجھا اور جس چیز کو حق جانا اس پر قائم رہے۔ مصائب آئے، آلام آئے، پریشانی آئیں، تکلیفیں آئیں، صدمات آئے، ہر صدمے کے مقابلے میں، ہر کوہ علم کے مقابلے میں حضرت اس حسین رضی اللہ تعالیٰ ایک اس سے بڑھ کر پہاڑ بن کر کھڑے ہو گئے، وہ ثابت قدم رہے۔ پھر تمام مصائب و علم آئے اور وہ اس صبر کے پہاڑ سے اور حسین کریم کی عظمت کے پہاڑ سے ٹکرائے، وہ سب پاس پاس ہو گئے۔ لوگ کہیں گے کہ حسین تو شہید ہو گئے، یہ کیوں نہیں کہتے کہ انہوں نے حسین کو پاس پاس کر دیا، اور میں کہتا ہوں کہ حسین شہید ضرور ہو گئے مگر ناکام نہیں ہوئے، حسین شہید ضرور ہوئے مگر ناکام نہیں ہوئے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ان کا شہید ہونا ہی ان کی کامیابی کی دلیل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جان دے دی مگر باطل کو قبول نہیں کیا، جان دے دی باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا، جان دے دی صبر کیا اور پہاڑوں کو، مصیبت کے پہاڑوں کو برداشت کیا، یہی تو ان کی کامیابی کی دلیل تھی۔ قرآن نے کہا مکان حقن علینا نصر المومنین، ایمان والوں کی مدد ہم پر حق ہے، ایمان والوں کی مدد ہم پر ثابت ہے، اللہ نے حسین کی مدد کی اور حسین ثابت قدم رہے۔ شاید آپ یہ کہیں کہ مدد تو حسین کی نہ ہوئی، اگر ہوتی تو وہ شہید نہ ہوتے، اللہ ہو، میں کہتا ہوں شہادت کے مرحلے تک حسین کا صبر و ثبات پر قائم رہنا یہ اللہ کی مدد کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا۔ جی ہم جیسا غریب ایمان ہوتا تو معلوم نہیں اس کا کیا حشر ہوتا، یہ حسین کا کی عظمت تھی کہ اللہ نے اپنی نصرت حسین کے ساتھ شامل فرمائی۔ اور میں مثال تو نہیں دیتا، سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ عتیدان محترم، منتہا کمال تک پہنچنا یہ کامیابی کی دلیل ہے، منتہا کمال تک پہنچنا یہ کامیابی کی دلیل ہے۔ ارے ان کا شہید ہونا یہی اللہ کی مدد ہے، اور اگر وہ پائے سباق ان کا پھسل جاتا اور وہ باطل کے سامنے سر جھکا دیتے اور اپنی جان کو بچا لیتے تو ان کے جان کو بچا لینا یہ ان کی ناکامی ہوتی۔ اگر ایک بچے کو آپ روزہ رکھوائیں، 10 سال کا بچہ ہے اور روزہ رکھوایا اور اس کو جناب پیاس لگی اور آپ نے اس کو تسلی دی کہ بیٹے تھوڑا سا وقت باقی ہے، ذرا سو جاؤ، ذرا سا آرام کر لو. پھر اٹھا، منہ پر پکڑیاں بنی ہوئی ہیں، پیاس کے مارے برا حال ہے، اب پانی موجود ہے، شربت موجود ہے، کھانا موجود ہے، مگر آپ کھانا نہیں دیتے، پانی نہیں دیتے، بچے کو کوئی چیز نہیں کھلاتے نہیں پلاتے، بلکہ اس کو تسلی دیتے ہیں. یہاں تک کہ جب روزہ افطار کرنے کا وقت قریب آتا ہے اور بچہ پھر پیاس سے تڑپتا ہے تو آپ یہی کہتے ہیں کہ بیٹے بس اب دیکھ چند منٹ کے بعد روزہ افطار ہونے والا ہے. جب پورا ضرور ہو گیا آپ نے اس کو کھانا بھی کھلایا، اس کو پانی بھی پلایا، اس کو سروس بھی پلایا. یہ روزہ افطار کرتے وقت بچے کا ثابت قدم رہنا یہ کیا تھا؟ یہ کامیابی تھی. اور اگر درمیان میں اس کو کھانا دے دیتے، پانی دے دیتے، شربت پلا دیتے تو بچہ تکلیف سے تو بچ جاتا مگر روزہ نہ ہوتا. تو روزے کا پورا ہونا یہ کامیابی تھی. حسین کا صوم شہادت مکمل ہو گیا اس وقت جب حسین کی گردن کو کاٹ دیا گیا اور دنیا نے دیکھ لیا کہ حسین صبر پر برقرار رہے، حق پر برقرار رہے، تو شہادت کے وقت تک آپ کا قدم نہیں پھسلا. یہی کامیابی تھی. اور اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی تو یہ کامیابی نصیب نہ ہوتی. کان حقا علینا نصر المومنین کا یہی مفہوم ہے، یہی مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی مدد فرماتا ہے، اور ایمان والوں کی مدد جب اللہ کرتا ہے تو ان کا قدم ڈگمگانے نہیں پاتا، ان کا قدم پھسلنے نہیں پاتا، وہ ان کا مضبوط ہو جاتا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت کی طاقت ان کے پاس بات کو جگہ سے ہلا نہیں سکتی. اور وہ صبر کا ایک پہاڑ ہوتے ہیں، کوئی اس پہاڑ کے ساتھ ہمیں مقابلہ کر نہیں سکتا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ حسین صبر کا ایک پہاڑ تھے، یزید ظلم کا ایک پہاڑ تھا. یزید کو موقع ملا اور گویا قدرت نے مسکرا کر کہا کہ صبر کے پہاڑ تھے، ذرا ٹکرا کر تو دیکھ، یعنی تیرا ظلم پاس پاس ہو جائے گا، حسین کا صبر اپنے مقام پر برقرار رہے گا. ایسا ہی ہوا، یعنی اس کے مظالم پاس پاس ہو گئے جی، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم صبر کے میدان سے دگمگانے نہیں پایا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ومن والہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا، اور مقام شہادت عطا فرمانے کے بعد حسین نے خود اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ باطل کے ساتھ موافقت کرنا یہ اہل بیت کی شان نہیں ہے. اگر اہل بیت باطل کے ساتھ موافقت کرتے تو آج حسین کربلا کے میدان میں اپنی جان نہ دیتا اور سر نہ کٹاتا اور اپنا خون نہ بہاتا. گویا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خون سے لکھ دیا کہ اہل بیت کی شان نہیں ہے کہ جس چیز کو باطل سمجھیں اس سے موافقت کر لیں. معلوم ہوا کہ اگر حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خلفائے ثلاثہ میں سے جی کسی کو بھی اگر معاذ اللہ حق پر نہ سمجھتے تو خدا کی قسم علی وہی کرتے جو کربلا میں حسین نے کیا. مگر علی مرتضی صدیق اکبر سے موافق ہے، فاروق اعظم سے موافق ہے. لوگوں نے مجھے کہا کہ بھائی صدیق اکبر نے کون سا گورنر بنایا، حضرت علی کو کہیں کا گورنر بنایا، لو خالد بن ولید کو گورنر بنایا جاتا ہے مگر اب علی مرتضی کو کسی نے، اللہ اکبر. میرے دوستو اور میرے محترم عزیزو، ارے جن کو گورنر بنایا جائے ان کو تو دوسرے مقامات پر بھیج دیا جاتا ہے. ارے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے کہ علی مرتضی وہ ہے کہ جن کو ہر وقت مجھے اپنے ساتھ رکھنا ہے، ہر وقت اپنے ساتھ رکھنا ہے. اور پھر میں کروں گا کہ اگر صدیق اکبر نے حضرت علی کو گورنر ہی بنایا تو عمر کو بھی تو گورنر ہی بنایا جی، ان کو بھی ساتھ رکھا، ساتھ رکھا. معلوم ہوا اور پتہ چلا کہ یہ وہ ہستیاں تھیں جن کا اکٹھا رہنا ضروری تھا. اگر علی مرتضی صدیق اکبر کے ساتھ اکٹھے رہ سکتے ہیں، عمر فاروق کے ساتھ اکٹھے رہ سکتے ہیں، عثمان غنی کے ساتھ اکٹھے رہ سکتے ہیں، تو کیا وجہ کہ یزید کے ساتھ حسن امام حسین اکٹھے نہ رہے؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ علی کی نظر میں تینوں حق پر تھے، حسین کی نظر میں یزید باطل پر تھا. حق کے ساتھ موافقت ہوا کرتی ہے، باطل کے ساتھ اہل بیت کی موافقت نہیں ہوا کرتی. عزیزان محترم، میں اس کے بعد ایک بات کہہ کر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، اور وہ بات یہ ہے کہ شہید کا لفظ ہماری زبانوں پر ہے، شہید کا لفظ، مگر اس کا مفہوم ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے. میں اس کا مفہوم آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں. قرآن نے جب یہ کہا کہ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کو مردہ مت کہو، تو وہاں لمن یقتلو کا لفظ فرمایا. لشہدا کا لفظ نہیں فرمایا, لمن یقتلو جی. اور دوسری آیت میں اللہ فرماتا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ, وہاں بھی قتلوا فی سبیل اللہ فرمایا جی, شہدا نہیں فرمایا, شہدا کا لفظ وہاں نہیں آیا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے, خوب سمجھ لیجئے اور اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ مقتول فی سبیل اللہ, مقتول فی سبیل اللہ جس کو ہم شہید کہتے ہیں, اس کی وجہ یہ نہیں ہے جو لوگوں کے ذہن میں ہے. نہیں, اگر وہ وجہ ہوتی تو معلوم نہیں یہ لفظ کہاں کہاں مستعمل ہوتا, مگر ایسا نہیں ہے. تو اس کی ایک وجہ ہے جو میں عرض کرتا ہوں. اصل میں شہید کے معنی لوگوں نے سمجھے نہیں. شہید یہ ماخوذ ہے شہادت سے, اور اس کا ایک مصدر آتا ہے شہود, شہود اور شہادت. اور عربی زبان میں بلکہ قرآن کی زبان میں شہود اور شہادت کا جو مفہوم ہے وہ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے مفردات امام راغب میں بیان کیا ہے. وہ فرماتے ہیں الشہادت و شہود و الحضور مع المشاہدت اما بالبصر او بالبصیرت, اما بالبصر او بالبصیرت. فرماتے ہیں کہ شہود ہو یا شہادت, لغت عرب میں اس کے معنی کیا ہے, الشہود و شہادت و الحضور مع المشاہدت. کہتے ہیں شہود و شہادت کے معنی ہے حاضر ہونا, حاضر ہونا, مگر فقط حاضر ہونے کو شہادت نہیں کہتے. فرماتے مع المشاہدت, حاضر ہونا مشاہدہ کرتے ہوئے. مشاہدے سے کیا مراد ہے؟ دیکھتے ہوئے, سنتے ہوئے, جانتے ہوئے, کسی مقام پر حاضر ہونا دیکھتے ہوئے, سنتے ہوئے, جانتے ہوئے, یہ شہادت اور شہود کا مفہوم ہے. اور میرے پیارے دوستو رضیدو, قرآن نے جب آنم منم علیہم کا ذکر کیا تو وہاں مقتول کا ذکر نہیں فرمایا, مقتول کا ذکر نہیں فرمایا. وہاں کیا فرمایا؟ ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. دیکھو اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ لفظ شہداء فرماتا ہے, اور ولا تقولوا لمن یقتلوا میں من یقتلوا فرماتا ہے جی, اور قتلا, قتلا کا لفظ فرماتا ہے. تو جہاں قتلا اور من یقتلوا ہے اور وہاں شہداء ہے, فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ظاہری طور پر انبیاء مقتول نہیں ہوئے, مگر شہادت کا درجہ ان کے اندر موجود ہے. اگر وہاں اس آیت کریمہ میں بدائے شہداء کے المقتولین کا لفظ ہوتا تو یہ اشکال پیدا ہو جاتا. اس اشکال کو دور فرمانے کے لیے مقتولین فی سبیل اللہ نہیں فرمایا, بلکہ یہ فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء, یہ نہیں فرمایا والمقتولین فی سبیل اللہ, یہ نہیں فرمایا والمقتولین فی سبیل اللہ نہیں فرمایا, بلکہ شہداء فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ شہید وہ ہے کہ جو مقتول فی سبیل اللہ پر بھی صادق آتا ہے. شہید وہ ہے جو مقتول فی سبیل اللہ پر بھی صادق آتا ہے, اور اس پر بھی صادق آتا ہے کہ جس کو اللہ کی راہ میں ظاہری طور پر مقتول ہونے کا موقع تو نہیں ملا, مگر روح شہادت اور اللہ کی راہ میں قتل ہونے کا جو شوق اور ذوق تھا وہ اس کے اندر موجود تھا. تو جس کے اندر اللہ کی راہ میں قتل ہونے کا ذوق اور شوق موجود ہو, اگرچہ وہ مقتول نہیں, مگر باوجود مقتول نہ ہونے کے وہ شہید ضرور ہے, وہ شہید ضرور ہے. ہر مقتول فی سبیل اللہ شہید ہے, مگر ہر شہید کے لیے ضروری نہیں کہ وہ مقتول فی سبیل اللہ ہو. ارے مقتول فی سبیل اللہ بھی شہید ہے, اور جسے مقتول ہونے کا موقع نہ ملا مگر جوہر شہادت اس کے اندر موجود ہے, اگرچہ بظاہر وہ مقتول فی سبیل اللہ نہیں ہے, مگر وہ شہید ضرور ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ صدیقین و شہداء, وہ صدیقین و شہداء. اللہ اکبر. اب میں عرض کرتا ہوں آپ کو مقتول فی سبیل اللہ کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ جب اللہ کی راہ پر قتل ہونے والی کی روح نکلتی ہے
تو خدا کی قسم وہ اللہ کی رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور اس مقام پر حاضر ہوتی ہے کہ جو مقام اللہ تعالیٰ نے اس شہید کے لیے عزت اور کرامت کا مقام متعین فرمایا ہے، اور شہید کی روح ان نعمتوں پر حاضر ہوتی ہے جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے شہید کے لیے مقرر فرمائی ہیں، ان نعمتوں پر حاضر ہونا یہ بھی اللہ کی بارگاہ کی حاضری ہے. اگر وہ شہید اپنی عزت اور عظمت اور مکرمت اور کرامت کے محل پر حاضر ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی بارگاہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، محل کرامت پر حاضر ہوتا ہے، وہ محل عزت پر حاضر ہوتا ہے. اصل میں شہید کہتے ہیں حاضر ہونے والے کو، شہید کہتے ہیں حاضر ہونے والے کو، اللہ کی راہ میں قتل ہونے والا خدا کی قسم اللہ کی بارگاہ عظمت میں حاضر ہوتا ہے. جی اللہ کی بارگاہ عظمت میں حاضر ہوتا ہے، جی محل کرامت پر حاضر ہوتا ہے، وہ محل فضیلت اور محل عظمت پر حاضر ہوتا ہے، اور حاضر ہونے والے ہی کو شہید کہا جاتا ہے. مگر فقط حاضر ہونا نہیں بلکہ مال مشاہدت، ارے دیکھتے ہوئے حاضر ہونا، سنتے ہوئے حاضر ہونا، جانتے ہوئے حاضر ہونا. وہ شخص جس کی روح اللہ کی راہ میں قتل ہونے کے بعد اس کے بدن سے پرواز کرتی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اللہ کی نعمتوں پر حاضر ہوا. جو اللہ نے اس کے لیے عزت و کرامت کا محل تیار کیا وہ اس پر حاضر ہوا، اور دیکھتا ہوا حاضر ہوا، سنتا ہوا حاضر ہوا، جانتا ہوا حاضر ہوا، اس لیے اس کو شہید کہا گیا. اور اللہ نے صدیقین کے بعد مقتولین فی سبیل اللہ کا لفظ نہیں فرمایا بلکہ شہداء کا لفظ فرمایا، تاکہ پتہ چل جائے کہ جتنے شہداء ہیں وہ سب ان حضرات میں شامل ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں دیکھتے ہوئے، سنتے ہوئے، جانتے ہوئے حاضری کا شرف عطا فرمایا. وہ سب مقتولین فی سبیل اللہ ہیں، جو اللہ کی راہ میں مقتول ہوا وہ سب اس مقام پر پہنچے. اور میں سچ کہتا ہوں کہ یہ مقام صدیقین کو بھی حاصل ہے، اور یہ مقام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی حاصل ہے، اور جس کو یہ مقام پر حاصل ہے وہی شہید ہے. اور حسین کریم تو سب سے اعلیٰ درجے میں اس مقام کو حاصل کرنے والے ہیں. اس لیے میں کہوں گا کہ امام حسین شہید اعظم ہیں، شہید اکبر ہیں، وہ ہیں جن کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے جنت کے دیوانوں کا سردار فرمایا. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جن دیوانوں میں تو انبیاء بھی شامل ہیں، وہ ذرا یہ بتا دیں کہ انی فضلتکم علی العالمین کا کیا مفہوم ہوگا اگر علی العالمین میں انبیاء شامل ہیں مگر بنی اسرائیل ان سے افضل نہیں. تو میرے دوستو مجھے کہنے دو کہ حضرات انبیاء علیہ السلام شباب اہل جنہ میں شامل ہیں، مگر حضرت حسنین ان سے افضل کیوں نہیں؟ اس لیے کہ غیر نبی نبی سے افضل نہیں ہوا کرتا. سب دلیلوں کو سامنے رکھو تب مسئلے کو سمجھو. قرآن کو اور حدیث کو سمجھنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اب ایک بات ختم کر دوں، شہادت حسین کی سنت ہے، شہادت حسین کی سیرت ہے، اور اس سیرت کو حسین نے ہمارے لیے چھوڑا. اے کاش آج مسلمان اپنے دل میں شہادت کا شوق پیدا کر لیتا، سیرت حسین کے رنگ میں رنگ جاتا. ہم معلوم نہیں سیرت حسین کس چیز کو سمجھتے ہیں. میں سچ کہتا ہوں سیرت حسین شہادت ہے، شہادت ہے، شہادت ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے اس شہادت کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا اور اس قدر اہمیت عطا فرمائی کہ اس شہادت کا تعلق تو قتال اور جدال سے ہے. بولو بھائی، جو جہاد نہیں کرے گا، جو قتال نہیں کرے گا، وہ اللہ کی راہ میں مقتول ہوگا؟ ارے مقتول تو وہ ہوگا جو جہاد کے لیے نکلے، مقتول تو وہ ہوگا جو دشمنہ دین کے قتال کے واسطے نکلے. اور قتال فی سبیل اللہ کے بغیر مقتول فی سبیل اللہ ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں قتال کو اس قدر عظمت عطا فرمائی، اور قرآن نے کہا ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، ہے ایمان والو تمہیں کیا ہوا، تم اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے. والمستضعفین من الرجال والنساء، جی والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اللہ نے فرمایا
کہ وہ مستضعفین جن کو مشرکین نے کفار نے اپنی طاغوتی طاقت سے دبا کر رکھا ہوا ہے اور وہ راتوں کو چلاتے ہیں چیختے ہیں اور ان کی دعائیں سہاری یہی ہوتی ہے کہ اے اللہ ہمیں اس قریے سے نکال دے جس کے ظالم جس کے اہل ظالم ہیں، کوئی ہمارا ولی بنا کر بھیج دے، کوئی ہمارا مددگار بنا کر بھیج دے۔ میرے دوستو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بالکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، ایمان والو تمہیں کیا ہوا، تم اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے؟ اور میں سچ کہتا ہوں کہ اللہ کا یہ حکم قیامت تک جاری رہے گا۔ ہاں دو ایک حدیث سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ نسائی شریف کی حدیث ہے جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار اصابت تکون مع عیسی بن مریم و اصابت تغزو الہند۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، نسائی میں ہے جی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور السلام نے فرمایا میری امت کی دو جماعتیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے نار جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ نار جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ ایک وہ جماعت کہ جب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آسمان سے اتریں گے تو ان کے ساتھ شامل ہوگی اور ان کے ساتھ شامل ہو کر دجال کو قتل کرے گی۔ وہ جماعت جو عیسیٰ بن مریم کے ساتھ ہو اللہ نے اس جماعت کو نار جہنم سے آزاد کر دیا۔ اور فرمایا ایک وہ جماعت جو ہندوستان میں مشرکوں سے جہاد کرے گی، ہندوستان میں مشرکوں سے جہاد کرے گی، اس جماعت کو بھی اللہ تعالیٰ نے نار جہنم سے آزاد فرما دیا۔ تو غزوہ ہند کا حضور نے ذکر فرمایا تخت الہند، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ ایک اور حدیث پڑھ دوں اور پھر تقریر کو ختم کرتا ہوں، وہ بھی حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے۔ عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوة الہند لوددت ان انفق فیہا نفسی ومالی فإن اقتل فانا من افضل الشہداء وإن ارجع فانا ابو ہریرۃ المحرر من النار۔ اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا کرتے تھے کہ ہند میں غزوے ہوں گے، ہندوستان میں بھی جہاد ہوں گے، مشرکوں سے مسلمان جہاد کریں گے۔ ہم سے حضور نے وعدہ فرمایا کہ میری امت کے لوگ ایسے ہوں گے جو ہندوستان میں مشرکوں سے لڑیں گے اور مشرکوں سے قتال کریں گے۔ ارے یہ مشرکوں سے ان کا قتال کرنا، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ جنگ کرنا اور یہ قتل ہونا، قتل کرنا اللہ کی راہ میں اور پھر اللہ کی راہ میں مقتول ہونا، یہ کیا ہے؟ ارے یہ سیرت حسینی ہے، یہ سیرت حسینی ہے، یہ تعلیم محمدی ہے، اسلام کی روح ہے، اسلام کی جان ہے۔ اے حسین آپ کی عظمت کے قربان جاؤں، آپ نے ہمیں شہادت کا درس دیا، جہاد کا سبق دیا، تو یہ جہاد وہ ہے کہ جو اسلام کی روح ہے، ایمان کی جان ہے۔ ہم حسین کا نام لیتے ہیں مگر ان کی تعلیمات کی روح سے ہم غافل اور بے خبر ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ میں، ہاں ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور اسلام ہم سے وعدہ فرماتے تھے اور اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ہندوستان میں جہاد ہوں گے اور ہندوؤں سے مشرکوں سے کافروں سے مسلمان لڑیں گے اور ان کا قتال ہوگا۔ تو حضور السلام نے فرمایا، ہاں اب حضرت ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں لوددت ان انفق فیہا نفسی و مالی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے اور میری دل کی تمنا ہے کہ اس ہندوستان کے غزوے میں میں بھی شریک ہوتا اور اپنی جان اور مال سب کی بازی لگا دیتا۔ جی ہاں، میرا دل چاہتا ہے کہ ہندوستان کے جہاد میں بھی شریک ہوتا اور اپنی جان کی بازی بھی لگا دیتا، اپنے مال کی بازی بھی لگا دیتا۔ اب دو ہی صورتیں تھیں، فإن اقتل فأنا من أفضل الشهداء، اگر میں اس میں قتل ہو جاتا، اگر میں اس میں قتل ہو جاؤں تو میں افضل شہداء سے قرار پاؤں گا، افضل شہداء۔ وإن ارجع فأنا ابو ہریرۃ المحرر من النار، اور اگر میں اس ہندوستان کے غزے میں، ہندوستان کے جہاد میں اگر قتل نہ ہوا اور زندہ واپس آ گیا تو پھر میں وہ ابو ہریرہ ہوں گا، میں پھر وہ ابو ہریرہ ہوں گا جو نار جہنم سے آزاد کیا ہوا ابو ہریرہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیا ہے میرے دوستو؟ یہ اللہ کے نام کی عظمت کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے اور اسلام کے لیے میرے دوستو جان کی بازی لگانا. ارے یہ سیرت حسین ہے, یہ شہادت کا درد, یہ سیرت حسین ہے. کربلا کے میدان میں لوگوں نے کہا کہ یزید زندہ رہا, حسین قتل ہو گئے. میں کہتا ہوں قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے, اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آپ کو پتا ہے کہ آپ ماچس کی چیری لیتے ہیں اور جب اس کو گھستے ہیں تو چراغ روشن کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, چراغ روشن کر دیتے ہیں. وہ تیلی تو جل گئی, تیلی تو جل گئی, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ تیلی کو جب گھسا اور اس کے سرے سے ایک شعلہ نکلا اور جب آپ نے اس کے چراغ کو جلا دیا تو اس چراغ نے سارے گھر کو روشن کر دیا. بظاہر تیلی ختم ہو گئی مگر نور باقی ہے. ہاں بظاہر تیلی ختم ہو گئی مگر نور باقی ہے. اگر چھت پر دیکھو وہاں نور نظر آئے گا, اس کے فرش کو دیکھو وہاں نور نظر آئے گا, دیواروں کو دیکھو وہاں اس کا نور نظر آئے گا, سارا گھر اس کے نور سے پر نور ہے. تیلی جل گئی مگر اس کا نور باقی ہے. اور حسین قتل ہو گئے مگر خدا کی قسم حسینیت قیامت تک باقی ہے. جی اب یہ کوئی کہتا ہے کہ ڈاکٹر سبحانی لکھا ہے راک ہو گئی کبھی سے سر کیا ہو یہ دونوں
ڈاکٹر عثمانی قسم کی ابتدا میں صدیق والی سے ہوئی, یہ دونوں بدری صحابہ ہیں, جبکہ حسن بصری کی ملاقات کسی بدری صحابی سے نہیں ہوئی, اور ان اولیاء علماء کا حسن بصری تک جاتا ہے. آگے کوئی درمیان میں سلسلہ نہیں تو یہ انتظام ہے یا قصور بخاری جیسی دست نہیں.
دیکھو بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں, تو کہتے ہیں حضرت صدیق سے پوچھے اور میں کہتا ہوں صدیق اکبر ہوں یا فاروق اعظم, عثمان غنی ہوں یا علی مرتضیٰ, ان سب کو فیض حضور سے ملا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یاد رکھو یہ بات کبھی مت بھولنا کہ حضرت ام سلمہ حضور کی پاک بیوی ہیں, ام المومنین ہیں حضرت ام سلمہ. جی سبحان اللہ, حضرت حسن بصری کی جو والدہ تھی وہ حضرت ام سلمہ کی خادمہ تھی. ام المومنین حضرت ام سلمہ کی خادمہ کون تھی؟ حضرت حسن بصری کی والدہ. اور جب حسن بصری کو وہ چارپائی پر لٹا کر اور گھر کا کام کاج کرتی تھی, اور حسن بصری ابھی بچے تھے اور وہ بھوک لگتی تھی ان کو, جی ماں کا دودھ ان کو درکار ہوتا تھا, اور ماں تو گھر کی خدمت میں لگی ہوتی تھی, تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت حسن بصری کو اٹھا کر اپنی مبارک خاکی ان کے منہ میں دے دیتی تھی, بخور کرنے کی بات ہے. اور پھر ان کی نورانی چھاتی سے دودھ نکلتا تھا, حسن بصری نے حضرت ام سلمہ کا دودھ پیا. میرے دوستوں مجھے یہ بتاؤ کہ جو ام سلمہ کے دودھ سے پلا ہو اس کا کیا مقام ہوگا؟ آپ بتائیے. جی پھر پھر سنیے, حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر, حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وضع الکریم کی خلافت میں 14 برس میں 14 برس مدینے میں رہے. 14 برس حسن بصری مدینے منورہ میں 14 برس رہے, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں موجود ہیں. اب آپ سے اتنی بات پوچھتا ہوں کہ جو مقدس ہستی حضرت علی کی زندگی میں ان کی موجودگی میں 14 برس مدینے میں رہی ہو, پھر آپ یہ کہیں گے کہ علی سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی؟ آپ بتائیں. بس پہلے تو یہ دیکھو کہ حسن بصری کا فیض کہاں سے آیا. ارے وہ تو ام سلمہ ام المومنین کا دودھ پی کر تو پلے, اور اگر مجھ سے پوچھو تو میں کہوں گا کہ حضور تاجدار مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن بصری کا, جی حضرت حسن بصری کا وہ بزرگ ٹھہرایا جو دودھ پینے والے بچے کا بزرگ اس کی رضیہ مرضیہ مرضیہ کا شوہر ہوتا ہے. بولو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کی خامن ہے یا نہیں ہے, اور ام سلمہ حضور کی پاک بیوی ہے یا نہیں ہے, اور ام سلمہ کا دودھ جو ہے وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل ہوا یا نہیں ہوا, اور حضور کی طرف منسوب ہوا یا نہیں ہوا. اتنی بڑی عظیم نسبت کے بعد اور حضرت ام سلمہ کا دودھ پی کر پڑھنے کے بعد پھر حسن بصری کے بارے میں یہ تصور, اور پھر 14 برس تک حضرت حسن بصری مدینے میں رہے اور علی وہاں موجود ہیں. اب مجھے بتاؤ کہ یہ کہنا کہ ان کی ملاقات نہیں ہوئی اور ان سے کوئی فیض حاصل نہیں ہوا اور کوئی نسبت نہیں ہوئی, غلط ہے غلط ہے غلط ہے. میں کہتا ہوں کہ حضور اسلام کی ولایت کا دروازہ بے شک صدیق اکبر بھی ولی ہیں, فاروق اعظم بھی ولی ہیں, عثمان غنی بھی ولی ہیں, مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبوت تو حضور پر ختم ہو گئی مگر فیضان نبوت ولایت کی شکل میں حضرت علی سے ظاہر ہوا, اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم میں وہ فیض ولایت حضرت حسن بصری کو عطا فرمایا. اب یہ کہنا کہ بھائی تصور کدا وہاں سے ہوئی ہے اور یہ حسن بصری کی ملاقات نہیں, کس طرح افسوسناک بات ہے. حقیقت حال میں نے آپ کو بتا دی, اور پھر میں آپ سے ایک بات عرض کیے دیتا ہوں, بھائی ایسے لوگوں کی بات اگر آپ مانیں گے تو بھائی اب میں کیا کہوں, یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کی قسم, حالانکہ اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے وہ بخاری کا حوالہ دیتے ہیں, مگر میں دعوے سے کہتا ہوں کہ بخاری کی صریح حدیثوں کا جس طرح اس شخص نے انکار کیا ہے کوئی دوسرا مجھے نظر نہیں آتا. دیکھو جی یہ کہتا ہے مرنے کے بعد تو کوئی ادراک رہتا نہیں, مرنے کے بعد جسم بے جان, مرنے کے بعد نہ کوئی سما ہے, نہ مرنے کے بعد کوئی بصر ہے, نہ مرنے کے بعد کوئی علم اور ادراک ہے. تو یہ تو مرنے کے بعد تو بات ختم ہو گئی, اور پھر قیامت تک مردے کو دنیا کا کوئی پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں کون ہے کون نہیں ہے, بولا کون کون نہیں بولا, کون آیا کون گیا, اس کو تو پتہ ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, مرنے والوں کے مرنے بعد پھر تو قیامت کے دن تک, مرنے والے اور قیامت کے دن کے درمیان ایک برزخ ہے, ایک حجاب ہے, اور وہ حجاب ایسا ہے کہ وہ مرنے والے کو دنیا تک پہنچنے نہیں دیتا, اس کا علم وہاں نہیں جاتا, اس کا ادراک نہیں جاتا, مرنے والوں کو پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے, کوئی بول رہا ہے, کوئی سو رہا ہے, کوئی جاگ رہا ہے, کوئی آ رہا ہے, کوئی جا رہا ہے, مرنے والے کو پتہ نہیں. وہ بھی مر رہا ہے برزخن علاج میں, یہ تو قیامت کے دن تک مردوں پر پردہ پڑا رہے گا اور مردوں کو کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے. اللہ اکبر, قرآن کی آیت پڑھنا تو بہت آسان ہے مگر اس کے معنی کا سمجھنا بہت مشکل ہے. ارے وہ تو عذاب ہی عذاب ہے, وہ تو دوزخ کا گڑا ہے, تم کہاں لے جا رہے ہو؟ اگر وہ شر ہے تو وہ مردہ بولتا ہے کہ ارے تم خرابی میرے لیے, تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو, اور اگر وہ نیک ہے جنتی ہے اس میں خیر ہے تو کہتا قدمونی, ارے مجھے جلدی لے چلو, مجھے جلدی لے چلو. ایمان سے کہنا کہ یہ تو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد تو دنیا کا کوئی ادرا اور دنیا کی کسی بات کا علم مرنے والے کو ہوتا ہی نہیں. اور اگر نہیں ہوتا تو مردہ کیسے بولتا ہے کہ مجھے جلدی لے چل, مردہ کیسے بولتا ہے کہ میری خرابی کہاں لے جا رہے ہیں. تو غلط ہے, ارے تو بیکنار کافر کو بھی ادراک ہوتا ہے, اور جو مومن کے ادراک کا بھی انکار کرے پھر وہ کون ہوگا, آپ اندازہ فرمائیں. یہ سب بخاری کی حدیث ہے. تو باہر نو حضرت حسن اور قیامت تک پہنچتا رہے گا, ارمل قسمت ہیں وہ ہاتھ ملتے رہیں گے. ٹھیک ہے, تمہارے حصے میں یہی آیا ہے, ہاتھ ملتے رہو. الحمدللہ ہمیں تو یہ فیض ملا, اور جن کو یہ ملا وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. میرے پیارے دوستو اور میرے محترم عزیزو, کلمۃ الحق میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا, اور اب آخری بات یہی کہہ کر آپ سے رخصت ہوتا ہوں. بھائی دیکھو یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے آئندہ سال کس دوست سے ملاقات ہوتی ہے کس سے نہیں ہوتی, مگر اتنی بات اپنے کام میں ہمیشہ رکھنا اور اپنے دل کی گوشوں میں رکھنا کہ شہادت وہ چیز ہے جو سیرت حسین کی روح ہے. جذبہ شہادت یہ وہ چیز ہے جو شہادت حسین کی روح ہے, اور اسلام کی روح یہی ہے. اور جس دن سے مسلمان قوم جذبہ شہادت سے محروم ہو گئی, مسلمان قوم کا وزن جاتا رہا. ہمارا وزن اسی میں تھا کہ اللہ کے نام پر سر کٹانے کا جذبہ ہمارے اندر موجود ہو. جب تک یہ جذبہ رہا, اے خلفاء راشدین, اے تابعین, اے صحابہ, تمہاری عظمتوں کو سلام. ارے تم ہی تھے کہ تمہارے دل و دماغ میں یہی جوہر, یہی جذبہ اللہ کی راہ میں جان دینے کا بھرا ہوا تھا. ذرا بدر کے میدان کا ایک نقشہ دیکھو, اللہ اکبر, وہ چھوٹے چھوٹے دو انصاری بچے وہ عبد الرحمان بن عوف سے پوچھتے ہیں کہ چچا ذرا بتاؤ تو وہ ہمارے آقا کا دشمن مکے میں جس کا نام ابو جہل ہے وہ ہے کون؟ یہ بچے تو مدینے کے رہنے والے تھے, انہوں نے کبھی ابو جہل کو دیکھا نہیں. عبد الرحمان بن عوف نے فرمایا تیرے بچوں کو مسجد کی کیا کرو گے, وہ تو بڑا جنگ آزما ہے, وہ تو بڑا بہادر ہے, تم مسجد کی کیا کرو گے. ان کا ذرا ہمیں بتائیں تو صحیح. سبحان اللہ, عبد الرحمان بن عوف نے جب ابو جہل کی نشان دہی کی تو ایک بھائی گیا اور ایسا گیا جیسے شکرا کسی شکاری پرندے پر جاتا ہے, اور دوسرا بھائی اس کے ساتھ دیا اور دونوں نے ایسی جرم لگائی کہ اس کا وہی خاتمہ کر دیا. دیکھا آپ نے, کیا تھا؟ یہی جذبہ تھا جو اسلام کی روح ہے, یہی جذبہ تھا قتال کا اور شہادت کا جو حسین کی سیرت ہے. آج روح تو رہی نہیں اور جسم رہ گیا, مانا تو رہی نہیں, لفظ رہ گیا, حقیقت تو رہی نہیں اور مزہ رہ گیا. اب اسے ڈھونڈ چراغے اور اسے زیبا لے کر, جب تک کسی سیرت حسینی کی روح نہ پیدا ہوگی اس وقت تک مسلمان قوم زندگی کے آثار پا نہیں سکتی. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اپنے نام پر جان دینے کا جذبہ پیدا کر دے اور شوق شہادت پیدا کر دے. یا اللہ حسین کی سیرت سے ہمیں رنگ دے اور ان کی راہوں پر ہمیں چلا جس طرح حسین نے باطل کے ساتھ موافقت نہیں کی. الہی ہمیں توفیق دے کہ ہم باطل کے ساتھ موافقت نہ کریں, اور جیسے حسین نے حق کا ساتھ دیا اور حق کے لیے جان دے دی, الہی ہمیں توفیق دے کہ ہم ہمیشہ حق کے ساتھ رہیں اور حق کے لیے جان قربان کریں. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. میں اس انجمن کے لیے جو یہ مبارک سلسلہ منعقد کرتی ہے, ان کے نوجوانوں کے لیے اور ان سب احباب کے لیے جو اس میں شرکت فرماتے ہیں, میں دل سے دعائیں کرتا ہوں یا اللہ ان کی اس نیکی کو قبول فرما اور ان کو بہت اجر عطا فرما. ان کے کاروبار, روزگار, اشتہارات, ایمان, اعمال صالحہ, دین اور دنیا میں ان کو بے شمار برکتیں عطا فرما, اور جتنے یہ حضرات سننے کے لیے آتے ہیں اے اللہ ان کی شرکت کو بھی قبول فرما لے, اور ان کے اخلاص کو بھی قبول فرما لے, اور ان کے اخلاص کے بدلے میں الہی ان کی سب حاجتیں پوری فرما دے, اور سب کے دروازے, سب کے دامن بھر دے, اور سب کے لیے تیرے رزق حلال کے دروازے کو سادہ ہو جائیں, اور سب کی مصیبتیں دور ہو جائیں, سب کی مشکلیں آسان ہو جائیں. اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو نیک صالح و اولاد نرینہ عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ بیماروں کو صحت عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ قرضداروں کو قرضے سے نجات عطا فرمائے, اور جن کے دلوں میں پریشانیاں ہیں الہی ان کی پریشانیاں دور فرما دیں. سکون قلب عطا فرما, راحت قلب عطا فرما. ہمارے حاجی محمد حنیف کے لیے در ہاتھ اٹھا کے دعا کر دو اللہ اس کے اتنے سارے زندگی والا بچاتا کر, اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی یہ تمنا پوری کر دے. یا اللہ ہمارا ہماری زندگی اسلام پر ہو اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. اہل بیت کی سچی محبت عطا فرما, اہل بیت کی سچی محبت عطا فرما, اہل بیت کی سچی محبت عطا فرما. اور میں اپنی جماعت دعوت اسلامی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس دعوت اسلامی کی ہماری سنی جماعت کو اللہ فروغ عطا فرما اور سنیوں کو توفیق دے کہ اس جماعت میں شامل ہوں.
آمین.
اور پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کی حال پر
حضرت کے لیے دعا کر اللہ تعالیٰ ان کو صفائی کلیہ عطا فرمائے.
میں آپ کی دعاؤں کا یقیناً محتاج ہوں اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں الہی ان میرے پیارے بھائیوں کی دعا مجھ فقیر کے حق میں قبول فرما لے, اور اللہ میری دعائیں ان سب کے حق میں قبول فرما. دعا کرو اللہ ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے, اللہ ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے, اللہ ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے.